نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت و آبرو کے درپے ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو بدنام مشہور کیا جائے، یعنی اس کی بدنامی کی جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ سود کس کو کہتے ہیں؟ انٹرسٹ۔ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو حلال سمجھنا، یہ صحیح حدیث ہے۔ یعنی سود کو تو بہت سے لوگ حرام سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی کی عزت خراب کرنا، پامال کرنا، یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ مسلمان مردوں عورتوں کو کسی قابل ملامت کام کے بغیر ایذا دیتے ہیں، وہ بہت بڑا بہتان اور صریح گناہ اٹھاتے ہیں۔ اور غیبت کسی کی عزت پامال کرنے میں آتا ہے، انسان کو ستانے کے لیے بدترین ہتھیار ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اسے برا بھلا کہا جائے اور اس کی برائیوں کو ڈسکس کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہ تعریف کی، ذکر کا اخا کا بما یک رہو۔ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا، اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، وہ برائی تو اس کے اندر ہے۔ فرمایا، اگر وہ اس میں پائی جاتی ہے تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں موجود نہیں تو یہ تو اس پر بہتان ہے، جو غیبت سے بھی پھر بدتر ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار ہو، اسے اچھا نہ لگے کہ میرے بارے میں اس طرح کو اوپینین دیا گیا ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میری بات سچی ہو؟ فرمایا، اگر تیری بات باطل ہو تو یہی چیز پھر بہتان ہے، الزام ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کا لفظ کس سے؟ غیب سے ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں، اس کی پیٹھ پیچھے۔ کیونکہ کسی کے سامنے جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے نا، لیکن جب اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور کیسی کیسی بات کہی جا رہی ہے، تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، خود کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے۔ کیونکہ بھائی جب مر جاتا ہے تو اس کو انگلی کو چھری سے کاٹے یا کچھ اور کہیں سے کاٹے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، مرا ہوا انسان تو ہاتھ نہیں ہلا سکتا۔ تو غائب انسان مرے ہوئے انسان کی طرح ہے، جو خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، پوری طرح دوسرے کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے نا۔ تو مرے ہوئے انسان کے ساتھ انسان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمدردی کا نا۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آخر ہمدردی کیوں نہیں رکھتا، جو اس کے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ ہے؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر غیبت اس لیے کی جائے کہ دو انسانوں کے تعلقات خراب ہوں تو یہ چغلی کہلاتا ہے۔ یعنی برائی کو بس ایسے ہی مزے کے لیے ڈسکس کرتے رہنا، یہ غیبت ہے، خاص سچی کیوں نہ ہو۔ جھوٹ ہے تو بہتان ہے، اور اگر فساد ڈالنے کے لیے ہے تو چغلی۔ اسی لیے کیا حکم دیا گیا تھا کہ اگر کوئی فاسق یا بدکار تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم کیا کرو؟ اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم کسی قوم سے الجھ پڑو، پھر خود ہی اپنے کیے پہ شرمندہ ہو۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. مت اطاعت کرو کسی ایسے شخص کی جو قسمیں کھانے والا ذلیل ہے، اکسانے والا، ادھر ادھر لگانے والا، یعنی لگائی بجائی کرنا جس کو کہتے ہیں. چغل خوری کیا ہے؟ لگائی بجائی کرنا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا. تو پتہ وہ فلاں تمہارے لیے کیا کہہ رہا تھا، کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا جلا کے، تاکہ یہ شخص بھڑک اٹھے اور پھر ایک دم ایکشن لے اس کے خلاف. اس پر تو کیا حکم ہے کہ ایسے ایکشن نہیں لے سکتے جب تک کہ معاملے کی تحقیق نہ کر لو. کار خیر کو روکنے والا، اس سے کیا ہوتا ہے، نیکیاں اور بھلائیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، فساد پھیلتا ہے. حد سے تجاوز کرنے والا، بدکار، اکھڑ، بدخمیر کی باتیں مت مانو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة نمام، اور ایک اور روایت میں قطات، چغل خور جنت میں نہ جائے گا. کوئی ایسی باتیں کرنے والا، یعنی ایسی باتیں کرنے والا جنت میں نہ جائے گا جس کی باتوں سے لوگوں کے تعلقات خراب ہوں، بگاڑ آئے، نفرتیں پھیلیں، تعلقات ٹوٹیں، رشتے داریاں ختم ہوں، ایسا کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر جنت کا بھی مزہ خراب کر دے گا. حضرت ابن عباس سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پہ نہیں ہو رہا، تاہم وہ بڑی بھی ہے. ایک تو ان میں سے چغل خوری کرتا تھا، یعنی فساد ڈلوانے کے لیے ادھر سے باتیں اٹھا کے ادھر لے جاتا تھا، اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کی چھینٹے اس کے جسم پہ پڑتے تھے، ناپاک رہتا تھا. تو یہ جو باتیں ادھر سے ادھر پہنچانا ہے نا، یہ ابو لہب کی بیوی کا بھی یہی کام تھا. وہ گھر گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتی اور آپ کو مذمم کہتی، تو اس کو کیا کہا کہ حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی. ایندھن کس کام کے لیے اٹھا کے لایا جاتا ہے؟ آگ جلانے کے لیے. مثلا آپ جنگل میں گئے ہیں، پکنک پہ گئے ہیں، کچھ پکانا چاہتے، سب لکڑیاں چن کے لاتے، تو وہ بھی لکڑیاں چن کے لاتی تھی، کانٹے لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھاتی. اور دوسرا کیا کام کرتی تھی؟ اس کو کیوں حمالۃ الحطب کہا گیا؟ کہ وہ ایسی باتیں اکٹھی کر کے لاتی اور ایسی باتیں آگے پھیلاتی تھی کہ جس سے آگ بھڑک اٹھتی، لوگوں کے اندر اسلام کے خلاف نفرت بھڑک اٹھتی. تو ایسا شخص جو نفرتیں پھیلائے، نفرتوں کی آگ سلگائے، وہ بھی کیا ہے؟ حمالۃ الحطب کی طرح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہتر بندے وہ ہیں جن پہ نظر پڑ جائے تو اللہ یاد آئے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، بے گناہوں کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں. یعنی دو دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا، تعلقات خراب کرنے والا، ادھر کی ادھر پہنچانے والا. ہاں فلاں کو تم دوست کہتی تھی، تم پتہ وہ تمہارے بارے میں کیا کہتی. یہ سب کچھ کرنے والے بدترین لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور خیرات سے افضل بات نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا آپس میں جھگڑنے والوں میں صلح کرانا، کیونکہ جھگڑا کرنا مونڈ دیتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو، بلکہ دین کا صفایا کر دیتا ہے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ رحماء بینہم، صحابہ کرام کی اس صفت سے کہ ان کے آپس کے تعلقات بہت اچھے تھے، آپس میں بہت محبت کرتے ہیں. پھر کہاں تک بات آئی؟ کہ تم اپنے اخلاق کو سنوارو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنے کا انداز. پھر کسی پر الزام آنے کی صورت میں بات کی تحقیق کرنا، اور پھر اس کے بعد اگر مومن باہم جھگڑ پڑے تو ان کی صلح کرانا، یعنی آرام سے بیٹھے نہیں رہو، صلح کراؤ عدل و انصاف کے ساتھ. پھر یہ کہ مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، صرف صحابہ کرام ہی رحماء بینہم نہیں تھے، تم بھی بھائی بھائی ہو، ایک جسم کی طرح ہو، آپس کے تعلقات کو درست رکھو۔ آپس کے تعلقات کیسے خراب ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، مذاق اڑانے سے، دوسرے کی تحقیر کرنے سے، دوسرے پہ عیب لگانے سے، دوسرے کو برے نام دینے سے، اور تعلقات کی اصلاح یا خرابی کا سبب گمان ہوتا ہے تو بدگمانی سے بچو۔ ہو جائے تو تجسس نہ کرو، اور جس کے بارے میں خیال برا ہو تو اس کا ذکر نہ کرو، اس کو برے لفظوں میں یاد نہ کرو۔ اگر کسی کے لیے کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو بری بھی نہ کرو۔ اسی طرح یہ ہے کہ غیبت صرف زندہ ہی کی نہیں، مردہ انسان کی بھی منع ہے، جو دنیا سے جا چکا اپنا عمل لے گیا۔ مائز بن مالک اسلمی کو جب زنا کے جرم میں رجم کی سزا دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ایک شخص کو دوسرے ساتھی سے یہ کہتے سن لیا، اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانگ دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا۔ یعنی رجم کی سزا کو کتے کی موت کہہ رہا تھا۔ کچھ دور آگے جا کر راستے میں ایک گدھے کی سڑی ہوئی لاش نظر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان دونوں کو بلا کے کہا، اتریے اور اس گدھے کو کھائیے۔ دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کون کھائے گا؟ فرمایا، ابھی ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت میں جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بھی زیادہ بری بات تھی، کیونکہ وہ تو پتھر کھا کے پاک ہو گئے اور تم بات کر کے بدترین عمل کے مرتکب ہوئے، بدترین زیادتی کیا ہے؟ کسی کی عزت پہ ناحق حملہ۔ اب بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان کو دوسرے کے بارے میں کوئی اوپینین دینے کی ضرورت پڑتی ہے یا دیے بغیر چارہ نہیں ہوتا، وہ کون سی صورتیں ہیں؟ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بدو حضور کے پیچھے نماز میں آ کے شامل ہوا اور نماز ختم ہوتے یہ کہتا ہوا چل دیا، خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس رحمت میں شریک نہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو صحابہ سے فرمایا، تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ جا چکا تھا، اس کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں، کیا یہ غیبت نہیں تھی؟ بظاہر تو غیبت ہی نظر آتی ہے، لیکن آپ کو کیوں کہنا پڑا؟ تاکہ دوسرے لوگ ایسا نہ کرنا شروع کر دیں، دوسرے لوگ ایسا کام نہ کریں۔ کیونکہ اگر آپ اس پہ خاموشی اختیار کرتے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسی خاموشی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے۔ آپ کی خاموشی کیا ہوتی تھی؟ تقریری حدیث، ٹیسٹ اپروول، خاموش تلقین کہ ہاں ٹھیک ہے سب ایسا کر سکتے۔ تو بسا اوقات رہنمائی کے منصب پر فائز لوگ اگر کسی ایسی چیز کی طرف نشاندہی کریں بغیر نام لیے تو ایسی صورت میں وہ غیبت شمار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کہیں پڑھتے ہیں، بعض اوقات تاریخی روایات اور واقعات ہوتی ہیں، بعض اوقات اخبارات میں کچھ خبریں شائع ہوتی، اس خبر کو کوٹ کرتے ہیں، مثلا پچھلے دنوں ایک قتل ہوا تھا، ایک شخص نے قتل کیا، نام تو آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا، مجھے بھی یاد نہیں، لیکن یاد ہوگا کہ اس خبر کو ہم نے کلاس میں تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ ایسا کیوں ہوا، اور ہوا تو یہ ظلم ہوا۔ اب ایسی بات ہے تو اس شخص کی برائی، لیکن اول تو یہ کہ وہ شخص مقصود نہیں ہے، مقصود کچھ اور ہے کہ ان حادثات کی وجہ کیا ہے۔ کیونکہ اگر اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا اور معاشرے کی رہنمائی نہیں کی جائے گی کہ اسباب امراض کیا ہیں تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کسی کی شادی کے موقع پر کوئی رشتہ ہو رہا ہے اور کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ ہاں بھی فلاں تمہارا کلیگ ہے، بتاؤ کیسا ہے، تو اس کی کوئی اگر ایسی عادت ایک آدھ پتا ہے جو آئندہ مشکل ہو سکتی ہے شادی کے بعد کسی دوسرے کو، تو اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ سب کو دکھاتا پھر، مومن تو مومن کا آئینہ ہے، سب سے پہلے تو کسی کی خرابی خود اس کو دکھانی چاہیے، اور اگر اس کو نہیں بھی دکھائی تو اگر کسی کو رشتہ کرنا ہے اس سے یا کوئی بزنس کرنا ہے تو اس کو بس اتنی بات جتنی علم ہو بڑھائے چڑھائے بغیر صرف اتنا ذکر کر دیا جائے، اور اس میں بھی تمسخر کا انداز نہ ہو، حکارت کا انداز نہ ہو، اس کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہ ہو، بس خاموشی سے کہہ دیا جائے کہ میرے علم میں یہ بات ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی فاطمہ بنت قیس، ان کو دو لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، انہوں نے آپ سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں، یہ آپ کے صحابہ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک تو مفلس ہیں اور دوسرے بیویوں کو مارتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں ویسے تو غیبت میں شمار ہوتی لیکن آپ کو بتانی پڑی تاکہ یہ خاتون پہلے سے اپنے مائنڈ کو پریپیئر کر لے کہ اگر مارنے والے کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے تو ٹھیک ہے قبول کر لے، اور اگر ایک شخص مفلس ہے غریب ہے اور یہ اس پہ قناعت کر لے گی تو ٹھیک ہے کر لے. اسی طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آیا، آپ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما تھے، اس نے آ کے اجازت لی تو آپ نے فرمایا یہ قبیلے کا بدترین آدمی. پھر آپ باہر تشریف لے گئے، اس سے بڑی نرمی سے بات کی. گھر واپس آئے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ آپ تو اس سے بڑی اچھی طرح بات کر رہے تھے حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ بدترین آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بد زبانی سے ڈر کے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. تو مراد آپ کی کیا تھی کہ میں اس سے بد زبانی اور بد اخلاقی نہیں کر سکتا خواہ وہ بدترین شخص ہے. تو اس سے ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے کہ خواہ کوئی کیسا ہی برا انسان ہو، یہ کہیں بھی جائز نہیں کہ ہم اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں اور یہ جواز دیں کیونکہ وہ برا ہے اس لیے ہم کو بدتمیزی کرنی ہے، ہرگز نہیں. اور حضرت عائشہ کو کیوں بتایا تھا آپ نے یہ برا شخص ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں آ جائے اور وہ سمجھے کہ حضور تو اس سے بہت اچھی طرح بات کر رہے تھے اور وہ اس کی کسی برائی کا شکار نہ ہو. لیکن اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کہا کہ پھر وہ کس سے سنانے لگ جائے، اچھا وہ اس نے ایک دفعہ ایسا کیا تھا، پھر دوسری دفعہ ایسا، اور تیسری دفعہ ایسا، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی کہ محتاط. اسی طرح ایک موقع پر حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند نے آ کے حضور سے عرض کیا ابو سفیان ایک بخیل آدمی، مجھے اور میرے بچوں کو اتنا نہیں دیتے جو ضروریات پوری کرے. اب یہ ہے کہ بیوی کی شکایت شوہر کے بارے میں کسی ایسے انسان سے جو اس کی مدد کر سکے یہ بھی اس میں شمار نہیں ہوتی، لیکن ہر مجلس میں بیٹھ کے شوہر کو برا کہنا شروع کر دینا اور ہر ایک کے سامنے اس کے قصے کھولنا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، اپنا ہی لباس پھاڑنا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اگر مظلوم کسی ظالم کی شکایت کرتا کسی عدالت میں جا کے تو غیبت نہیں شمار ہوگی. اسی طرح اگر اصلاح کی نیت سے کسی ایسے شخص کا ذکر لوگوں کے سامنے کر دیا جائے جسے لوگ فالو کرتے ہوں، جس کو کاپی کرتے ہوں، اور اس بات کی طرف جو سب کے سامنے بھی ہو، مثلا ایک شخص غلط قرآن پڑھتا ہے اور آپ جانتے ہیں، اور کوئی شخص اس کے پاس پڑھنے کو جاتا ہے، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ذرا محتاط رہنا کہ یہ اور یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں، تاکہ یہ غلطی نہ سیکھے. لیکن مزید کہانیاں من گھڑت یا سچی کو جھوٹی کچھ اور پھیلانا شروع کر دیں یہ درست نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فتویٰ لینے کے لیے کسی واقعے کا ذکر کرنا، اس میں مثلاً اگر ایک باپ اپنے بچوں کو ماں کی وراثت سے محروم رکھے ہوئے ساری جائیداد پہ خود قبضہ کر لیا اور کوئی بچہ اپنی شکایت باپ کی لے کے جاتا ہے تو ہے تو غیبت، لیکن اس کو فتویٰ لینا ہے، اسے بتانا پڑے گا کہ میرا باپ ایسے کر رہا ہے، اس ریلیونٹ ایشو تک ہی بات کرنا ہوگی. یہ نہیں کہ باپ کہ نہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور وہ فلاں بھی غلط کام کرتا اور وہ فلاں بھی، او بے وجہ بہت سی اور کہانیاں ساتھ. نہیں، جتنی بات کا فتویٰ مطلوب ہے، مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی یا مارا، وہ فتویٰ لینے جا رہی ہے بیوی، تب اسے بتانا ہوگا کہ شوہر نے طلاق کہی ہے یا نہیں کہی، تو یہ غیبت میں نہیں شمار ہوگا. لیکن مفتی صاحب کے سامنے بتانا تو جائز ہے، عوام کے سامنے اس کا ذکر کرنا درست نہیں. اچھا، اسی طرح ہر مجلس میں بیٹھ کر کبھی حکومت کی برائیاں شروع کر دینا، کبھی کسی سیاسی لیڈر کی باتیں شروع کر دینا، یہ بھی درست نہیں. ہم لوگوں نے اس کو بہت ایک لائسنس دے دیا ہے کہ چونکہ وہ تو مشہور آدمی اور غلطیاں کر رہے ہیں سر عام، تو اس لیے ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی ہر وقت ان کا نام لے لے کے ان کو ڈسکس کریں. نہیں، یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی اپنے برے لقب سے مشہور ہے تو اس صورت میں اس کا ذکر کر دینا، یعنی اس لقب سے پکارنا، تو یہ بھی اس میں شامل نہیں آتا. اگر کہیں کسی کی غیبت ہو رہی، کوئی کر رہا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ نہیں کر رہے، کوئی سنا رہا ہے آپ کو، اب آپ کیا کریں؟ آپ دوسرے کو روکنے کی کوشش کریں، آپ اس میں انٹرسٹ نہیں لیں، آپ جس کی برائی ہو رہی ہے اس کا دفاع کریں کہ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہے، وہ شخص ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو، اس کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ کرتا ہے جہاں اس کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہو اور اس کی توہین کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے موقع پہ کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. آپ دیکھیے کہ جتنی بھی چیزیں سورۃ الحجرات میں باہم تعلقات ٹھیک کرنے کی ہیں، ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ تعلق خراب نہ ہو، اور تعلق خراب نہ ہو تاکہ انسان انسان سے خوشی پا سکے، سکون پا سکے. بھلا اگر کوئی غیبت کرے گا یا مذاق اڑائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ اگر کوئی انسان کسی انسان کا مذاق اڑاتا ہے یا غیبت کرتا ہے یا اس کو پریشان کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں. وہ کیوں ہمیں ہی روکتا ہے اس بات سے؟ تاکہ بندے کا بھلا ہو. اور ان چیزوں کو اسلام فرض کے درجے میں رکھتا ہے، اور ان گناہوں کا ارتکاب حرام کے درجے میں ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام بنیادی طور پر انسان کی بھلائی، انسان کے فائدے اور انسان ہی کی خیر کے لیے ہے. اگر کوئی شخص ان حکموں پر عمل کرتا ہے تو اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے. ان آیات کو ایک اور اینگل سے ہم دیکھیں گے، ذرا پریکٹیکل ایگزامپلز کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. یہاں تو اتنی بات کہہ کے چھوڑ دیا گیا کہ مذاق نہ اڑائیں. اب ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ مذاق کیوں نہ اڑائیں، مذاق اڑانے سے کیا نقصان ہوتا ہے، مذاق اڑانے سے انسانی تعلقات کہاں تک خراب ہوتے ہیں، یعنی یہ چیز کس درجے کی خرابی لاتی. مذاق اڑاتے ہوئے مذاق اڑانے والا کیسا لگتا ہے، اور جس کا اڑایا جاتا ہے وہ کیسا لگتا ہے؟ مذاق اڑانے والے کی اپنی شخصیت کا کیا امیج بنتا ہے دوسروں کے سامنے؟ کوئی مہذب اور باوقار انسان کا نہیں. مزاح جائز ہے جس میں کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی پر الزام نہ ہو، کسی کو ستانا مقصود نہ ہو، کسی کو پریشان کرنا مقصود نہ ہو. لیکن مذاق اڑانا، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اب یہ ہے کہ اڑانے والا خود کو بے عزت کرتا ہے عقل مند لوگوں کے سامنے، کوئی بھی سمجھدار شخص کسی مذاق اڑانے والے کو اچھا نہیں سمجھتا. پھر جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے ذرا اس کی کیفیت کو ذہن میں لائیے, وہ کیا محسوس کرتا ہے. کسی کو تو چھوڑیے, خود کو سوچئے کہ کوئی شخص آپ کا مذاق اڑا رہا ہے, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا نہیں لگتا. بسا اوقات آپ جوابی کاروائی کرتے ہیں, بعض اوقات جوابی کاروائی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس میں بھی آپ شرمندگی محسوس کرتے ہیں, آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, آپ غصے کا شکار ہوتے ہیں, آپ مذاق اڑانے والے کے لیے نفرت کا شکار ہوتے ہیں, اور الٹیمیٹلی تعلقات خراب ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی کی ایک چھوٹی سی بات پر ہنسنا باقی لوگوں کو ہنسانے کا سبب تو بن جاتا ہے, لیکن جس شخص پہ ہنسا جاتا ہے وہ سب کی نگاہوں میں جب شرمندہ ہوتا ہے تو سب کے لیے دل میں ایک نفرت لاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جن بچوں کا گھر میں مذاق اڑایا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے یا بڑے بہن بھائیوں کی طرف سے, عموماً ان کے اندر ایک خاص قسم کا اگریشن ہوتا ہے. بعض اوقات گھر میں تو ایسی فضا نہیں ہوتی, لیکن سکولوں میں ایسی بہت سی چیزیں مل جاتی. آپ آج گھر جا کر اپنے سب بچوں سے پوچھیں کہ کیا سکول میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور کس بات پر. کیونکہ بسا اوقات کسی جسمانی نقص, کسی لباس, کسی گفتگو, کسی بولنے کے انداز, کسی بھی چیز پر جب مذاق اڑایا جاتا ہے تو یہ بچے کی شخصیت پر ایک بہت نیگیٹو قسم کا اثر رکھتا ہے. بسا اوقات یہ مذاق بڑے بڑے لڑائی جھگڑوں کا سبب بن جاتا ہے, خصوصاً ٹین ایج میں, جب انسان کے اندر عموماً برداشت کرنے کی قوت کم رہتی ہے کیونکہ وہ بدلہ لینے کی قوت حاصل کر لیتا ہے. تو ایسے میں بعض اوقات بہت خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں. مثلاً آپ نے ٹائمز کا یہ اسی مہینے کا شمارہ دیکھا ہوگا, مارچ 19 کا. اس میں ایک آرٹیکل ہے وارننگ کے نام سے, اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس آرٹیکل میں ایک بچے کا ذکر ہے جس کا نام اینڈی ولیم ہے. اس نے اپنے سکول کے کچھ بچوں کو قتل کر دیا, اور بنیادی طور پر سبب کیا تھا کہ بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے, اس کو بلی کرتے تھے. کچھ اور اسباب بھی تھے, لیکن وقتی اور فوری سبب جو نظر آتا ہے, جو آخری فیصلہ کن اقدام کا سبب نظر آتا ہے, وہ مذاق اڑانا ہی ہے. اس آرٹیکل کے کچھ حصے ہیں, اردو میں سناتی ہوں. اینڈی ولیم, جسے پچھلے ہفتے اپنے کلاس میٹس پر, یعنی مارچ ہی کا واقعہ ہے, گولیاں برسانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا. اس کی ماں نے روتے ہوئے ٹیلی ویژن والوں کو بتایا کہ وہ گم ہو گیا ہے, اس کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے. ظاہر ہے کوئی بھی بچہ ایسے مستقبل کے خواب نہیں دیکھتا, پھر یہ کیوں ہوا؟ اینڈی ایک عرصے سے شکستہ دل اور محرومی کا شکار تھا. بے کسی اور مجبوری کے عالم میں, ایک گھٹے ہوئے ماحول میں اس نے خود کو ڈھالنے کی بہت کوشش کی, مگر ہر دفعہ اسے دھتکارا اور ذلیل کیا گیا. اس کے سکول میٹس اس پر بلی کرتے, یعنی لعنت, ملامت, دھمکانا, باتوں, جملوں, حرکتوں سے اذیت دینا. وہ اپنی ماں سے بہت کم ملتا, باپ اس پہ توجہ نہ دیتا, دوست ہر وقت اس کو تانے دیتے, لعنت ملامت کرتے, جس کے نتیجے میں غصے میں آ کر اس نے شوٹنگ کی. ولیم کے ایک دوست نے ٹائمز کو بتایا کہ اس حملے سے 2 ماہ قبل ولیم نے اپنے باپ کی گن چوری کی اور اس کو پارک میں چھپا دیا, جہاں وہ سب اکثر جایا کرتے تھے. حملے سے پہلے ویکنڈ میں ولیم اپنے دوستوں کو کہنے لگا, آئی ایم گوئنگ ٹو پول اے کولمبائن ان سنٹانا ہائی. کولمبائن کے بارے میں آپ نے پہلے سنا ہوگا, 2 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا, اس میں بھی ایک بچے نے سکول میں بہت سو کو قتل کر دیا تھا. جب اس نے کہا تو اس کے دوستوں نے اسے ڈرپوک کہا, اور کہا اچھا کر کے دکھاؤ. یعنی جب اس نے ایسی بات کی تو انہوں نے اس کو اور زیادہ پرووک کیا. سوموار کے دن اسکول میں داخل ہونے سے پہلے اس کے باقی دوستوں نے اسے ابھارنے کے لیے اس کے کپڑوں کو چیک کیا کہ گن کہاں ہے. افسوس کی بات یہ کہ سب کچھ اسکول میں ہوا مگر اسکول کی اتھارٹی کو کچھ پتا نہیں تھا. خیر سوموار کو 9:20 پر ولیم 22 بور کا ایک ریوالور ساتھ لے آیا اور اسے اپنے ٹراؤزر میں چھپا دیا. پہلے لڑکوں کے باتھ روم پھر گراؤنڈ میں گولیاں برسانی شروع کر دی. کچھ اسٹوڈینٹس نے شروع میں سوچا شاید بجلی کی خرابی سے کچھ ہوا ہے مگر اصل تصویر اس وقت سامنے آئی جب بہت سے بچوں کو زخمی حالت میں ادھر ادھر گرتے ہوئے دیکھا گیا. جب ایمرجنسی پولیس کا شیرف ولیم کو پکڑنے آیا تو اس نے اپنا ریوالور دے دیا جسے وہ ایک دفعہ اور فائرنگ کے لیے لوڈ کر چکا تھا. 6 منٹ کی مسلسل گولیوں کی بھچاڑ سے 14 سالہ برائن، 17 ایئرز رینڈی اور یہ دو تو فوری ہلاک ہو گئے اور 13 بچے زخمی ہو گئے. یو ایس میں 2 سال پہلے کولمبائن کی خون ریزی کے بعد یہ بدترین اسکول شوٹنگ تھی. پچھلے ہفتے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد والدین، استاد اور کونسلرز اس کوشش میں مصروف ہیں کہ وجوہات معلوم کی جائیں جنہوں نے اس بچے کو اتنا ظلم کرنے پہ مجبور کیا. ایک بچے کا کہنا ہے کہ اسکول کے ماحول میں اتنی نفرت، لانت، ملامت اور گھٹن ہے جس سے لگتا ہے اس طرح کے سانحے وقوع پذیر ہونے کے انتظار میں تھا. یعنی اسکول کے ماحول میں اتنی نفرت، لانت، ملامت، مذاق اڑانا اور دھمکیاں دینا اور ایسی فضا تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جلد ہی کچھ ایسا حادثہ ہوگا. ولیم تو 2 سال پہلے کیلیفورنیا کے ایک گاؤں سے آیا اور جلد ہی گلی کے برے بچوں کے ہاتھ چڑھ گیا جو اسے تنگ کرتے. اور اسی طرح اس کے کچھ اور بھی ایسے واقعات اور اسباب تھے. ماں باپ کے درمیان طلاق ہو چکی تھی، ماں تو ملتی نہیں تھی، باپ جو ہے وہ کمپیوٹر اور سونے اور شراب پینے اور اسپورٹس چینل دیکھنے میں وقت گزارتا. اگر کبھی بارش کے وقت باپ کو وہ بچہ فون کرتا کہ مجھے لے جاؤ تو وہ فون پہ چیختے ہوئے کہتا کہ گدھے خود آ جاؤ. اور اسی طرح اسے کہیں سکون اور امن نہیں ملا، نشے کا شکار ہوا. اور اسی طرح اس کے دوستوں نے کہا کہ شروع میں جب وہ آیا تھا تو ایک اچھا عیسائی بچہ تھا مگر بری صحبت نے اس کا اخلاق بگاڑ دیا. وہ سگریٹ نوشی کرتا، شراب پیتا. پھر اسی طرح اس نے اپنے ایک دوست سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میں ستائے جانے کے خوف سے اسکول جانے سے ڈرتا ہوں، کہ میں جاؤں گا تو بچے میرا مذاق اڑائیں گے اس لیے اسکول نہیں جانا چاہتا. ایک اور اس کے دوست نے کہا کہ اسے آخری حد تک ستایا گیا یہ تو ہونا ہی تھا، یعنی جتنا اسے پریشان کیا گیا تو یہ تو نتیجہ ہونا ہی تھا. پھر اسی طرح ایک اور کا ریمارک یہ تھا، جس روز اس نے شوٹنگ کی ہے اس روز وہ بظاہر بہت پرسکون تھا، نہ تو خوف زدہ لگ رہا تھا اور نہ ہی اس کی آواز میں ہکلاہٹ تھی، مگر تھوڑی دیر بعد جب میں نے گن شوٹس کی آواز سن کر مڑ کے دیکھا تو اس نے ایک دفعہ میری طرف دیکھا اور دوبارہ فائرنگ شروع کر دی. یعنی بڑے اطمینان کے ساتھ وہ سب کر رہا ہے. بہرحال ایسے اور بھی بہت سی چیزیں چھوٹے پیمانے پر نظر آتی ہیں، لیکن بات یہ ہے بنیادی طور پر کہ چھوٹے بچوں میں اور ٹین ایجرز میں عموماً یہ قباحت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. جو جو انسان سنجیدہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو کسی حد تک یہ بیماری کم ہوتی ہے، لیکن بچے شوخ ہوتے ہیں اور شوخی میں بعض اوقات ایسے کام آسانی سے کرتے چلے جاتے ہیں. ماں ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کے ایسے مسائل کو بھی جاننے کی کوشش کریں اور ان کی ایسے مواقع پر رہنمائی کریں، اور اگر اسکول میں ایسے کوئی عناصر دیکھیں تو اس کی نشاندہی کریں. لیکن چونکہ اب ویلیوز اور اخلاق نام کی چیز تو دن بدن ہمارے ہاں کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اسلام ہی ایک آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے، دوسری بات یہ کہ اگر کچھ لوگ اسلام نام کی کسی چیز پہ پریکٹس کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ کرنا، ہر سال عمرہ کرنا، حج کر لینا، یہی چیزیں اسلام ہیں، اور باقی یہ اعمال جو ہیں جن میں باہمی انسانی تعلقات کی خرابی ہے ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، جو ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. یہاں میں اب ایک اور پہلو سے بات کروں گی. مذاق اڑانے کے کچھ جملے بتائیے مجھ کو، کیونکہ یہ تو ایک تھیوری بتا دی میں نے، اس کے نتائج اور اثرات بھی بتا دیے کہ بالآخر انسانی تعلقات یہاں تک خراب ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کیا جائے. لیکن اب میں چاہوں گی کہ ہم کچھ ایسے سینٹنسز، کچھ ایسے طریقے، کچھ ایسے رویے سامنے لائیں کہ جس سے ہمیں کلیئر کٹ پتہ چلے کہ اس کو مذاق اڑانا کہتے ہیں، ورنہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو جائز ہے. مذاق اڑانے کا ایک جملہ ہے، کسی بھی موٹے انسان کو دیکھ کر یوں کہنا کہ یہ کتاب اوپر لے آؤ شاید تمہارا کچھ وزن گھٹ جائے، اس میں ایک ٹیزنگ ٹون بھی ہے، ایک نفرت کا انداز بھی ہے اور مذاق اڑانا بھی ہے. جی ہاں، جو بچے توتلا بولتے ہیں اس پہ ہنس پڑنا، بچہ غصے میں ہے تو اس پہ ہنسنا شروع کر دینا، ہاں بات بات پہ ایسے لفظ بولنا جو فوراً بعد آگے آ رہا ہے کہ ولا تنابزو بالالقاب، ہاں سر پھرا، او سر پھرے، او گدھے، او پاگل، اس قسم کی باتیں کہتے رہنا، یعنی نام سے پکارنے کی بجائے اس قسم کے ٹانٹنگ الفاظ جو ہیں ان کو بول کر بات شروع کرنا. جی ہاں، جسچر اور پوسچر سے بھی ایسا رویہ اختیار کرنا جس سے پتہ چلے کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. جی ہاں، طنزیہ ہنسی ہنسنا، یہ ایک بچی کی کہانی سنا رہی ہیں جس کے کان بڑے تھے اور اسکول کے سب بچے اس کا مذاق اڑاتے، تو اس نے کہا کہ کل میں آؤں گی تو تم مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں کانوں کا آپریشن کروانے جا رہی ہوں. اور جب آپریشن ہوا اور آپریشن صحیح نہیں ہوا تو اس کی وہیں ڈیتھ ہو گئی. حالانکہ کیا ہے، اگر بڑے بھی کان ہو تو کیا زندہ نہیں رہا جا سکتا؟ بچے عموماً نا سمجھ ہوتے ہیں، نا سمجھے کی باتیں کر جاتے ہیں، تو ان کو یہ کہنا کہ تم تو ہو ہی بیوقوف، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، یا پھر اس کی بات پہ ہنسنا شروع کر دینا، یہ بھی درست رویہ نہیں. جی ہاں، کسی کے تکیہ کلام پہ ہنسنا، یا کسی کے سٹائل پہ ہنسنا، کسی کے ایکسنٹ پہ ہنسنا. جی ہاں، بعض لوگ بات میں ریپیٹیشن بہت کرتے ہیں، اس پہ ہنسنا شروع کر دینا، جو ہی وہ بات ریپیٹ کرنے لگے پھر ہنسنے لگنا. بالکل، اگر آپ انگریزی اچھی بول سکتے اور دوسرا نہیں بول سکتا تو اس پہ ہنسنا شروع کر دینا، یا دوسروں کو توجہ دلانا، یا اسی طرح قرآن کوئی صحیح نہیں پڑھ سکتا تو اس پہ ہنسنا شروع کر دینا، یا اردو نہیں صحیح بول سکتا تو اس پہ ہنسنے لگنا. رنگ کسی کا ڈارک ہو اور بال بھی ساتھ گنگرا لے تو اس کو حبشی کہہ کے پکارنا، یا مکرانی کہنا. ہاں، یا کوئی شخص اگر کھڑا ہے اور وہ مثلاً کسی بس کے انتظار میں کھڑا ہے اور اتنے میں آپ دو لوگ آ گئے اور آپس میں باتیں کر کے زور زور سے اس طرح ہنسنا کہ اس کو لگے کہ شاید اس پہ ہنسا جا رہا ہے. جی ہاں، ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پہ ایسے گانے گائے جاتے ہیں کہ جس میں سسرال والوں کا باقاعدہ مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک ایک رشتے کا نام لے کر اس کو ٹانٹ کیا جاتا ہے اور اس کو رسوا کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح جوتا چھپانے کی رسم جو ہے دوسرے کو رسوا کرنے کی، بالکل کارٹونز کے اندر جو شکلیں ہیں ان سے تشبیہ دینا، اگر کسی کے دانت لمبے ہیں تو اس کو بکس بنی کے ساتھ. دنیا میں انسان کو انسان ہی سے کام پڑتا ہے، وقت بھی گزر جاتا ہے، بہت سارے مواقع اور بہت ساری زندگی کی نعمتیں سب چلی جاتی ہیں، لیکن انسان ہی باقی رہ جاتے ہیں. اچھا، مثلا کل ہی یہ آیات پڑھ کر کسی نے جا کر دوسرے کو کہا، جب میں یہ آیات پڑھ رہی تھی تو مجھے تمہارا ہی خیال آ رہا تھا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، آرمی کے جو وہ ہوتے ہیں ایکسرسائزز، اس میں پہلے دن جو ریگنگ کی جاتی، 1 اپریل فول آ رہا ہے، ایک دوسرے کا مذاق، بہاری بنگالی کا، بنگالی بہاری کا، سندھی پنجابی پٹھان ایک دوسرے کے لہجے پر. دیکھیں، محبت کے انداز اور تحقیر کے انداز میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ کہتی ہیں کہ عموماً جو نجی محفلوں میں مذاق اڑایا جاتا ہے، جب رشتے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لوگ، لڑکیوں کو دیکھ کے آتے ہیں، پھر بیٹھ کے کسی کی ناک توتے جیسی ہے، کسی کا آنکھ ایسی ہے، کسی کا شکل ایسی ہے، اور خوب خوب ہنستے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پسند آئی تو نہیں پسند آئی، ختم بات. لیکن کس نے حق دیا کہ اللہ کی تخلیق کو بیٹھ کے آپ ڈسکس کریں اور پھر اس پہ ہنسیں؟ جی ہاں، اجتماعی پروگرامز اس طرح کے کرنا کہ جس میں ایز اے پرسن کسی کو ڈسکس کر کے اس پہ ہنسنا، اس سے پوری قوم کا ایک مزاج بگڑ گیا ہے نا. جی ہاں، یہ تو بہت ہی کامن ہے نا، یعنی اگر سکاف میں کوئی آ گیا تو دیکھتے کہا دیکھو آ گئی ملانی، یو ایف او، ان آئیڈینٹیفائیڈ فیمیل آبجیکٹس. بچے جب کسی کا مذاق اڑاتے ہیں یا بدتمیزی کرتے ہیں, ماں باپ عام طور پر انکریج کرتے ہیں, کہتے ہیں بہت کانفیڈنٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, تباہی ہے بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا دے اور جو پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائیاں کرے. اور ہم کہتے ہیں کانفیڈنٹ ہے, مہذب ہیومر ختم ہو گیا ہے. جی ہاں, بڑے بڑے سیاسی لیڈرز اور دوسرے لیڈرز کا مذاق اڑانا, اس کی بھی ہمیں کہاں اجازت ہے. ان کی توہین کرنا, ان پہ باتیں بنانا تو ہم نے اپنا مشغلہ سمجھ لیا. کارٹون ان کے بنانا, ان کے بچے نے کلاس میں قرات کی تو سب بچے اس کو مولوی مولوی کہنے لگے, اس سے وہ ڈسٹرب ہوا. جی ہاں, مخصوص فرقوں کے, ذاتوں کے, قوموں کے, علاقوں کے نام رکھ لینا. جی ہاں, فیئر ویل پارٹیز میں عموماً ٹیچرز کے اوپر کمنٹس ڈالے جاتے ہیں, مذاق اڑایا جاتا ہے. جیسے کسی ایک مجلس میں ان لوگوں کا جو آپ کی زبان نہ سمجھتے ہوں ان پہ باتیں کر کے مذاق اڑانا, جیسے نوکر انگریزی نہیں سمجھتے تو ان کی باتیں آپس میں ڈسکس کرنا, تو بچے دیکھ کے تو کیا تربیت پکڑتے ہیں. بعض اوقات غیبت اور مذاق, یعنی مذاق سامنے بھی ہوتا ہے اور پیچھے بھی ہوتا ہے, کیونکہ غیبت کی تعریف یہی کی گئی نا, ذکروں کا اخا کا بما یکرہ, تمہارا اپنے بھائی کا ایسے الفاظ میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے. جی ہاں, بعض اوقات بہت سے فرینڈز اکٹھے ہو کے فون رانگ کالز ملا ملا کے آگے سے منہ, یعنی کسی کے لہجے کی مذاق اڑانا, کسی کو ویسے بدتمیزی کے جملے بولنا اور اس طرح دوسروں کو ستانا. کسی کے لہجے کی مذاق اڑانا, کسی کو ویسے بدتمیزی کے جملے بولنا اور اس طرح دوسروں کو ستانا. جی ہاں, فرسٹ ڈے اور لاسٹ ڈے پہ انک پھینکی جاتی ہے اور کپڑے برباد کیے جاتے ہیں جو کسی کے پہننے کے قابل نہ رہے. کم سمجھ انسان کو علامہ یا حضرت کہنا. اچھا ہیومر کیا ہے؟ مثلا ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اب یہ ایک حقیقت تھی, سکھانے کا ایک انداز تھا. وہ عورت بہت غمگین ہوئی کہ میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں اور میں جنت میں نہیں جاؤں گی. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو بہت رو رہی ہے کہ میں جنت میں نہیں جا سکوں گی. آپ نے نہیں کہا کہ تم نہیں جاؤ گے, کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل بوڑھی عورتیں جوان ہو کر دوبارہ سے خوبصورت ہو کر جنت میں بھیجی جائیں گی. اس پر وہ عورت بہت زیادہ خوش ہو گئی. تو اب یہ ایک مزاح کی قسم تھی جس میں ایک سکھانا بھی تھا. وقتی طور پر اس عورت کی دل آزاری بھی ہوئی, لیکن اسی جگہ اس کو خوش بھی کر دیا گیا. اس میں اس کی تحقیر نہیں تھی, مذاق اڑانا نہیں تھا, یا اس کو براہ راست کچھ نہیں کہا گیا. اس کو نہیں, یہ نہیں کہا تم جنت میں نہیں جاؤ گی. کیا کہا؟ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اچھا, اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل بیٹھ کر کھجوریں کھا رہے تھے, تو آپ کھجور کھاتے گئے اور ساری گٹلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالی کے سامنے ڈالتے گئے. جب کھجوریں ختم ہو گئی تو آپ نے کہا کہ علی تم نے اتنی کھجوریں کھائیں, تو حضرت علی نے کہا کہ آپ تو گٹلیاں بھی کھا گئے. یعنی آپ کے سامنے گٹلیاں نہیں ہیں. تو اب یہ ایک مزاح تھا, لیکن اس میں تحقیر کا پہلو نہیں تھا اور سب کو پتا تھا کہ گٹلیاں کہاں ہیں, اور کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا. اچھا, ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم مذاق میں جھوٹ بھی بولتے ہیں بہت. اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے, ہلاکت ہے, ہلاکت ہے. تین دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو مذاق میں جھوٹ بولے, کسی کو محض ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ جو کچھ کر رہے تھے اور صحابہ کرام سب دیکھ رہے تھے, اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں تھی, کیونکہ سب کو پتا تھا. وہ سامنے ہی ہو رہا تھا، اور جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو وہ بھی سامنے ہی تھا، وہ بھی پتا تھا۔ تو اس طرح کے لطیفے جو ہیں اس میں مزاح بھی ہے، لیکن نہ تو کسی کی حکارت ہے نہ کسی کا تمسخر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انداز سے بہت فرق پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ مذاق اڑانا اور کسی سے مذاق کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ مذاق اڑانا کیا ہے؟ جس میں دوسرے کی رسوائی ہوتی ہو، اور ایسا انداز، یعنی مذاق میں انداز بہت شمار کرتا ہے، یعنی انداز بھی کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ نے کس سٹائل سے بات کی، ٹیز کر رہے ہیں، ٹونٹ کر رہے ہیں، یا آپ دوسرے کے ساتھ ایک مزاح کر رہے ہیں۔ یعنی کسی کا دل خوش کرنا، کسی کو ہنسانا، یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا۔ اب اس کو سن کے آپ سب سنجیدہ اور غمگین اور پریشان بیٹھ جائیں، نا ہنسنا منع ہے اسلام میں، اور مذاق تو بالکل ہی منع ہے۔ مذاق کرنا منع نہیں ہے، مذاق اڑانا منع، کہ جس میں کسی کی مخصوص جسمانی ساخت یا لہجے یا اس پر ہنس پڑنا کہ دوسرا شرمندگی محسوس کرے، دوسرے کو شرمندہ کرنا مقصود نہ ہو۔ یہ جو ہے نا دوسرے کو ذلیل کرنا، جسے کہتے ہیں نا زچ کرنا، ذلیل کرنا، خوار کرنا، دوسرے کی اذیت سے لطف اندوز ہونا، دوسرے کی اذیت سے لطف اندوز ہونا، انجوائے کرنا جب دوسرا ٹارچر میں ہو، یہ منع ہے۔ مومن کسی کی تکلیف دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتا، یہ سنگ دلی اور بے حسی کی علامت ہے کہ آپ کسی کی تکلیف پر خوش ہوں۔ بالکل کسی کو رلا کے خوش ہونا اور رلائے چلے جانا، رلائے چلے جانا۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ایک مشغلہ بنا لیتے ہیں نا، جیسے کسی کی فیس ریڈنگ یا کسی کی مائنڈ ریڈنگ کرنے کے لیے، کہ ہم دوسروں کی پرسنالٹی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس شوق میں ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور تجسس میں لگے رہتے ہیں بعض اوقات، اور خود کو تسلی دے دیتے ہیں کہ نہیں ہماری کوئی بری انٹینشن نہیں ہے، لیکن ہم بس آؤٹ آف کیوریوسٹی۔ اچھا، تجسس کرنے کی بھی ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ کہیں یہ میرے خلاف نہ کوئی باتیں کر رہا ہوں، اس لیے میں ذرا، یہ دو بیٹھے ہیں، اچھا میں ذرا پاس سے گزر کے، ایسے بہانے سے، میں کسی کام کے بہانے سے پاس سے گزر کے دیکھتی ہوں، لیکن کیا باتیں کر رہے ہیں نا۔ ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دو لوگ بیٹھے ہیں تو وہ ضرور میری ہی بات کر رہے ہوں گے؟ کیوں میری کر رہے ہوں گے؟ وہ کوئی اور بھی بات کر سکتے ہیں، اور اگر کر بھی رہے ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، کیا پتا سازش کر رہے ہوں، اس لیے مجھے خبر لگانی ہی لگانی۔ اچھا، کیا سازش کر رہے ہوں گے؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ سازشیں کریں گے تو اللہ بھی ہے جو ان کی چالوں کو توڑنے والا ہے۔ اچھا، بعض اوقات انفرادی طور پر، بعض اوقات اجتماعی طور پر بھی کیا کیا جاتا ہے۔ مثلا مجھ سے کئی دفعہ لوگوں نے کہا، آپ کو پتا ہے وہ کچھ لوگ آپ کی مجلس میں صرف تجسس کے لیے آتے ہیں، جاسوسی کرنے آتے ہیں اور رپورٹنگ کے لیے آتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، شاید انہیں بھی قرآن سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اور اس بات کا مجھے خوف نہیں کہ وہ مجھے کوئی نقصان دے سکیں گے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر نہ تو کسی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، نہ ہی کوئی سازش، نہ ہی کوئی ایسی پلاننگ، لفظ لفظ ریکارڈ ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہاں، بلکہ ہر ایک کے پاس، یعنی مختلف لوگوں کے پاس اپنی ضرورت کی چیزیں بھی موجود ہیں، وہ یہاں سے کیا جاسوسی کریں گے؟ قرآن کی جاسوسی کریں گے؟ کوئی ہم اپنی بات تو نہیں کر رہے، جو یہ کہہ رہا وہی سنا رہے ہیں نا، وہ جا کے کیا بتائیں گے، کیا چال چلیں گے، میکسیمم کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی مجھے آ کے ایسی بات کہتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اچھا میں پھر تھوڑا سا اور پوچھوں گی، اچھا وہ کہاں رہتا ہے، اور پھر اس نے کس نے بھیجا اس کو، اور ان کی کیا سرگرمیاں ہیں، اور اور یہ شیطان کی ایک چال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں گی اور صرف اس تجسس میں اور اس سنی سنائی بات کے پیچھے پڑ کے ایک اور ہی سمت بھی جا نکلوں گی, تو جو میرا اپنا اصل کاز ہے اس کا نقصان ہو جائے گا. جس چیز میں مجھے محنت کرنی ہے, جس پازیٹو کام کے لیے, اس کے لیے لازمی طور پہ وقت کٹ جائے گا. ایک دن مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ میں کہیں فوٹو کاپی کرانے کے لیے گئی, کہ کوئی یورپین خاتون تھی, یعنی نان مسلم تھی کوئی, تو وہ آپ کے سارے انٹرویوز فیکس کر رہی تھی کسی باہر کے ملک. تو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں بہت کنسرن ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں. تو میں نے کہا تو دیکھ لیں, اور اگر میرے انٹرویوز چلے گئے تو اس سے پہلے کہ وہ بھیجے, وہ پہلے اخباروں میں نشر ہوئے پڑے ہیں, کوئی کہیں سے بھی لے کے ان کو پڑھ سکتا ہے. تو ہمیں جب اپنے بارے میں بھی یہ پتا چلے کہ لوگ ہماری تجسس کر رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں, چالیں چل رہے ہیں, تو اس پر بھی پریشان نہ ہوا کریں, اور نہ ان باتوں کو کوئی بہت زیادہ امپورٹنس دیا کریں, اور نہ ان کی بہت کھوج میں لگیں. جو کام کرنا کرتے جائیں, تھوڑا سا وقت ہے, تھوڑی سی زندگی ہے, جس دن موت آنی ہے اسی دن آنی ہے, اس سے پہلے کہ وہ آ جائے کچھ کر لیں. اور اگر آدھی زندگی اس میں لگ گئی کہ کون ہمارے بارے میں کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وقتی طور پہ تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے, کوئی ڈسکس کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک, بس اس سے آگے نہیں. سمپلی بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے تو کہیں نہ کہیں سے کسی بھی چیز پہ کرتے رہیں گے. انہیں اپنی نیکیاں ہمیں دینے دیں, ان کو اپنی نیکیاں ہمارے پاس بھیجنے دیں, اس لیے کہ ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں. اور سچ کہتی ہوں, ہم بڑے گناہگار ہیں. بہت ڈر لگتا ہے کہ اتنی بھاری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے, اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو نہ جائے. تو اگر انسان ہونے کے ناطے, کمزور ہونے کے ناطے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے, تو وہ اپنی نیکیاں بھیج کے اس کو پوری کر رہے ہیں, ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کسی کی بات پر نہ تیش میں آئیں, نہ پریشان ہوں. ہاں, دو کام کیا کریں. ایک کام یہ ہے کہ جب کوئی اعتراض کرے تو سن لیا کریں کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ کتنا درست ہے. اگر یہ اپنی بات میں درست ہے تو مجھے اپنا عمل بدل لینا چاہیے. مثلاً ان کو اعتراض ہے کہ میرے ہسبینڈ یا کوئی بھی مرد, کیونکہ صرف میرے ہسبینڈ نہیں, کئی مرد آئے ہیں یہاں کچھ نہ کچھ لیکچر دینے کے لیے, اور اسلام آباد میں تو پورا سال ایسا ہوتا ہے کیونکہ یونیورسٹی سے کئی لوگ آتے رہتے ہیں. یہاں مجھے زیادہ لوگوں کا پتہ ہی نہیں تھا, ورنہ شروع سال سے ہی آتے رہتے, کیونکہ میں یہاں کے لوگوں کو زیادہ جانتی نہیں, آزمایا نہیں یونیورسٹی میں, تو مجھے معلوم تھا کہ کون کیسا پڑھاتا ہے, کتنا ہمارے ساتھ چل سکتا ہے, کہ ہمارے ود ان ٹائم لمٹ میں اور ہمارے لیول پہ بات کرے. کیونکہ جو بہت اسکالرز ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ اتنے بڑے لیول پہ بات شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈینٹس کو سمجھ نہیں آتی یا بہت ریلیونٹ نہیں ہوتی, پھر ان کو بار بار روکنا اور منع کرنا مشکل ہوتا. تو میں چونکہ یہاں اتنا جانتی نہیں تھی, اور وقت کی کمی کے باعث نہ میں مل سکتی تھی لوگوں سے کہ نئے نئے ٹیچرز لاؤں, تو بس گزر گیا سال جیسے بھی. بات یہ ہے کہ کوئی بھی اعتراض کرے تو ہمیں اس اعتراض کو کہاں سے پرکھنا ہے؟ قرآن اور سنت سے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے براہ راست بات کرتے تھے, انڈیویجولی یا اجتماعی شکل میں؟ کرتے تھے نا. اچھا, اگر کرتے تھے تو وہ کیا ہمارے لیے ایک ماڈل نہیں ہے؟ ماڈل ہے نا. کیا وہ عید کا جو ایک موقع تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو خطبہ دینے کے بعد عورتوں کی طرف آئے, اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت بلال تھے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, پھر کیا ہوا؟ حضرت بلال نے چادر بچھائی اور خواتین نے صدقہ کیا. اور اچھا, پھر ایک اور روایت ملتی ہے کہ جس میں خواتین نے کہا کہ آپ کا سارا وقت مرد لے جاتے ہیں, ہمارے لیے الگ دن مخصوص کریں تاکہ ہم بھی اپنی باتیں پوچھ سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے لیے الگ دن مخصوص کیا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب سنت سے ایسی مثالیں ملتی ہیں تو ہم ان لوگوں سے زیادہ پاکیزہ اور معتبر اور وہ تو نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک دکاندار کے پاس جا کر خرید و فروخت کر سکتے ہیں, لین دین کر سکتے ہیں, تو علم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چونکہ یہاں اسلام کا بورڈ لگا ہوا ہے اس لیے یہاں تو یہ نہ ہو, لیکن یہاں سے نیچے اتر کے جہاں کسی اور چیز کا بورڈ لگا ہوا وہاں سب کچھ ہو. مومن کی زندگی کے کئی رخ نہیں ہوتے, ایک ہی ہوتا ہے. جیسے ایک جگہ پر ہے ویسا ہی دوسری جگہ پر ہوگا. اور شریعت کے احکام اس طرح بدل نہیں جاتے چند سیڑھیاں اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے سے. اس لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ دیکھیں گے اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد کہ یہ کام جو شروع ہوا ہے اس کے ڈے ون سے جو اعتراض شروع ہوئے ہیں اور جو الزام تراشیاں اور جو جھوٹی باتیں وہ ایک مخصوص وقت کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی, پھر ایک نئی شروع ہوگی, پھر ایک خاص وقت لگے گا کہ وہ ختم ہوگی, پھر ایک نئی آئے گی, پھر اور آپ دیکھیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہاں اور پلٹ کے جب آپ پیچھے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اوہ وہ بات کدھر گئی, وہ جو بات بڑی مشہور ہوئی تھی وہ کدھر گئی, وہ کہیں گم ہو گئی, بھول گئی, لوگوں کو بھی نکل گئی سب کے ذہن سے, پھر کوئی اور چند دن کے بعد ایک نیا وہ کدھر گیا, وہ بھی گیا. اس لیے کبھی دھوکے میں نہ آئیں, کبھی اپنا وقت ضائع نہ کریں لوگوں کی باتیں بنانے سے, کبھی پریشانی میں خود کو مت گوائیں, کام کرتے جائیں اور کرتے جائیں. میں نے آپ کو ٹرین کی مثال دی تھی, جب ٹرین چلتی ہے نا تو وہ چلتی جاتی ہے, کوئی اس کو پسند کرے یا نہ کرے وہ وہیں جا کے رکتی ہے جہاں اس کی منزل ہوتی. ابھی بات ہے نا کہ جب کوئی آپ کی برائی کرے تو جواباً آپ نہ کریں, چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ, انہوں نے اپنے لیے اپنی کمائی کرنی ہے اور ہم کو اپنی کرنی, انہوں نے ہماری قبر میں نہیں آنا اور ہم نے ان کی قبر میں نہیں جانا, انہوں نے ہمارا حساب نہیں دینا اور ہم نے ان کا نہیں دینا. جس کو جو کہنا ہے سب لکھا جا رہا ہے. شیخ سعدی کا قول ہے, تم نے غیبت کرنا ہے تو اپنی ماں کی کرو, کیونکہ تمہاری ماں تمہاری نیکیوں کی زیادہ حقدار ہے. جی ہاں, یہ یاد رکھیں کہ جس کی آپ غیبت کرتے ہیں, جس کو آپ برا بھلا کہتے ہیں, جس کو آپ نیگیٹو وے میں ڈسکس کرتے ہیں, دراصل آپ اپنی نیکیاں اس کو بھیج دیتے ہیں. نیکیاں سمیٹنا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے, تو کبھی کسی کی باتیں سن کر خاموش ہو کر بھی نیکیاں جمع کی جا سکتی. ٹھیک ہے. اچھا جناب, پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو زن ہے نا, گمان جو ہے یہ بہت ساری خرابیوں کی جڑ ہے. کسی کے بارے میں اچھا گمان آپ کے معاملے اور رویے کو بہت اچھا کر دے گا, اور کسی کے بارے میں برا گمان آپ کو اس کے ساتھ بد اخلاقی پہ آمادہ کر دے گا. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی اصلاح کیسے کرتے ہیں. ہماری ایک استاد تھی, ان کی ایک بات مجھے کبھی نہیں بھولتی اور اس نے مجھے زندگی میں بہت فائدہ دیا, اور وہ بات یہ تھی کہ کسی کے بارے میں بھی برا دل نہ رکھو, اس لیے کہ اس کو تو شاید نہ پتا چلے کہ تم اس کے لیے کیا سوچ رہے ہو, اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو, مگر تمہارا اپنا دل تو کڑتا رہے گا اور سیاہ داغ اس پہ لگا رہے گا, وہ تو گندا ہوگا. تو اپنے دل کو گندگی سے بچاؤ, کسی کے بارے میں بھی بے وجہ بری باتیں سوچتے رہنے سے کسی کو نقصان کم ہوتا ہے, خود کو زیادہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ ایک گندے برتن میں تو ایمان نہیں سجے گا نا. زینہ فی قلوبکم, ایمان جیسی قیمتی چیز کو دل میں لانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ دل کو شرک کی, بدگمانی کی اور حسد کی برائیوں اور گندگیوں سے پاک کیا جائے. ابھی جو آپ لوگوں نے بات کی کہ لوگ بات کرتے ہیں کچھ, آپ یقین کریں کہ ایک لمحے کے لیے جب میں سنتی ہوں میں کہتی ہوں اچھا کر رہے ہیں, پھر میں اگلے ہی لمحے میں کہتی ہوں میں نے دل سے معاف کیا ان سب کو, میں نے معاف کر دیا. وہ سمجھتے نہیں, وہ نہیں جانتے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ جس کلام پاک کا میں لطف اٹھا رہی ہوں وہ اٹھاتی رہوں, کیونکہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہترین ہے یہ چیز. ہوا خیر مما یجمعون, آپ اس کو جمع نہیں کر سکتے, اپنے اندر ڈال نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنا دل بڑا نہ کریں. بہت بڑا کلام ہے نا, بہت قیمتی چیز ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ تنقید برائے تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک عادت کے طور پہ, دے ڈونٹ مین اٹ, سنی سنائی پہ. اگر آپ بہت سے تنقید کرنے والوں سے پوچھیں کہ آپ کبھی گئے ہیں وہاں, سنا ہے کچھ, وہ نہیں, صرف ان کو بھڑکایا گیا وہ بھڑک اٹھے, جیسے ایک آگ لگتی ہے نا, ایک چھوٹی سی وہ ڈالتے ہیں آپ دیا سلائی ہے تیلی, تو کیا ہوتا ہے ایک چیز جلتی, اس سے کیا ہوا دوسری ساتھ لگ, اس سے اس سے اس سے. تو بعض اوقات یہ کچھ باتیں بھی ایک دیا سلائی کی طرح ہوتی ہے نا, ایک شخص بات منہ سے نکالتا ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح جنگل بھڑکا دیتی. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بعض اوقات ایک بندہ اپنے منہ سے ایک بات نکالتا ہے اور وہ اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات اس نے کہی تھی, اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں اوندھے منہ گرا دیا جاتا ہے. اس کو پتا بھی نہیں ہوتا, یاد ہی نہیں ہوتا اس نے یہ بات کہی ہے, اور وہ لاپرواہی میں کی ہوئی بات ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں کہ اتنی بڑی سزا کیوں, اس لیے کہ اس نے ایک تیلی بھڑکائی نا, ایک دیا سلائی جلائی اور ایک ایسی جگہ پھینک دی جس سے پورا جنگل جل گیا. جنگل بھی پورے پورے ایسے ہی جلتے ہیں نا. اس نے بے دھیانی میں, بغیر تحقیق کے, لا علمی میں ایک ایسی بات بھڑکائی جس سے بہت سو کا نقصان ہو گیا, بہت سے لوگ حق کی طرف آنے سے رک گئے, بہت سے لوگ نیکی کے رستے پہ چلنے سے رہ گئے. بات وہ ایک ہی تھی لیکن اس کے نتائج بہت دور تک گئے, اس نے اپنے لیے خود جہنم بھڑکا لیا. بالکل, اور وہ تیلی خود بھی تو راکھ بن جاتی ہے نا, پہلے وہ خود جلتی ہے ساری. پھر ولا تجسسو, تجسس نہ کرو. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا مطلب ہی نہیں. اب دیکھیں دنیا میں بے پناہ علم ہے, بے پناہ باتیں. اچھا میں اپنے آپ کو کیسے روکتی ہوں تجسس سے؟ مثلا کوئی شخص اگر کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ جو انسان سوچتا ہے اچھا اس کو پڑھ لے, یعنی کون سا نیا راز کھل جائے اس پہ, میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ کیا دنیا میں اور جہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب پتا ہے مجھ کو, لوگ کیسے رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اگر مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا چلے گا تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ کیا بہت سی ایسی باتیں جن کا مجھے پتا چلانا چاہیے تھا میں نے پتا کر لی, سب پتا چل گیا مجھ کو, سارا علم حاصل کر لیا میں نے. جب فائدہ مند باتوں کا مجھے ابھی سب کا نہیں پتا, جو میری زندگی میں, دنیا اور آخرت میں حقیقی معنوں میں فائدہ مند ہو سکتی ہیں, جب ان کا نہیں پتا مجھ کو, تو اس بات کا پتا نہ چلا تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوتا. کبھی آپ سوچیں نا, ہر انسان کچھ نہ کچھ تجسس کرتا نا, اللہ نے اس کے اندر مادہ رکھا ہوا. کبھی آپ کسی بھی اپنے تجسس پہ سوچیں, مثلا بعض اوقات لوگ پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو اپنی کوئی چیز پڑھنے کی بجائے اس طرح نگاہیں دڑا کے دوسرے کا کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اس نے کیا لکھا ہے, یہ کون سا کاغذ ہے اس کے پاس, یہ اس کے تفسیر کے نوٹس کے ساتھ اور کون سے, یہ کون سی تفسیر اور پڑھتی ہے, یہ اور کدھر جاتی ہے, کیسے محنت کرتی. اچھا پھر اس کے رشتے داروں سے پوچھیں کتنی دیر پڑھتی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا, آپ اس سے خود ہی پوچھ لیں, ادھر ادھر سے پوچھنے کی کیا ضرورت, خود ہی پوچھ لیں بھائی آپ کیا کرتے ہیں, وہ بتا دے گا آپ کو. کیونکہ چور ہمارے اپنے دل میں ہوتا ہے نا, اس لیے ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے, اور کیا کرتے ہیں پھر, ادھر ادھر کے ذرائع اختیار کرتے ہیں. بعض اوقات کوئی کال میں کال مل جائے نا تو ہم اپنا ٹیلی فون چھوڑ دیتے, اچھا بھلے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ کون ہو سکتا ہے نا, اور پھر ڈسکس کرتے آج میں نے ایک ایسی کال سنی اس میں یہ باتیں ہو رہی تھی, ایسے ہو رہا تھا ایسے. اچھا پھر اسی طرح جو مشہور لوگ ہوتے ہیں, مشہور کرکٹرز ہوتے ہیں یا فلم سٹارز ہوتے ہیں, ان کے سکینڈلز پہ باتیں کرنا, یا اسی طرح اپنے دوستوں میں یا اپنے سرکل میں یا اپنے رشتہ داروں میں ان کے سکینڈلز پہ باتیں کرتے رہنا, جہاں بیٹھنا اسی قسم کی گفتگو کرنا, اچھا اور سناؤ کوئی نئی تازی, کون کس کے ساتھ ہے, کیا ہو رہا ہے. جی ویسٹ میں ایسے میگزینز کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ڈیانا بیچاری کی ڈیتھ کیوں ہوئی, کیوں ہوئی, تجسس. کہاں جا رہی، کس کے ساتھ جا رہی، کیا پہنا ہوا ہے، کیا کھاتی، کہاں سوتی، اس کی زندگی حرام کر کے رکھتی، اس کی ایک ایک چیز کے تجسس، کوئی چیز پرائیویٹ رہی نہیں. ہاں انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے اچھا کوئی نئی تازی سناؤ، کوئی بات بتاؤ، تو پھر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. میرے جیسے کھو تو اسے کہا ایک منٹ ٹھہرو اور کتاب لے آؤں گی، کہ یا میں تمہیں سناتی ہوں، پھر نہیں کریں گے، اگلی دفعہ نہیں پوچھیں گے، کہیں گے یہ بور لوگ ہیں. تو ہو جائیں، کیا ہوا، ہم نے ان کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے اپنے اعمال نامے گندے کرنے. اچھا ہم خود بھی تو ڈرتے نا، لوگ کہیں گے اچھا ایسا ہے ویسا ہے. سوال ہے، بیویاں عموماً شوہروں کی جیبیں بلز وغیرہ چیک کرتی ہیں، کیا اس کی اجازت ہے؟ اکثر وائفز کو بے بنیاد شک ہوتا ہے کہ شوہر ماں کو پیسے تو نہیں دیتا، یا کہیں اور چکر تو نہیں. اس میں ایک چیز جو ہے، جیسے شوہر ماں کو پیسے تو نہیں دیتا، اس کا تجسس تو نہیں ہونا چاہیے. اس کا مال ہے، اس کی ماں ہے، دیتا رہے، آپ کو کیا نقصان ہے؟ دل بڑا کرے. ایک شوہر جو ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے، کیا اس کا آپ پر کوئی وبال آئے گا؟ آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ آپ کے رسک میں سے کیا جائے گا؟ کچھ نہیں جاتا، کرنے دیں. وہ جتنا ماں کے ساتھ کرے گا، اس سے پلٹ کے زیادہ آپ کے پاس اللہ بھیجے گا. اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھیں. لیکن یہ جو دوسرا حصہ ہے کہ کسی اور چکر میں تو نہیں، ٹھیک ہے، شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے، اس بات کی خبر ہونی چاہیے اور اس بات کا علم ہونا چاہیے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ اپنی زندگی اجیرن کر لیں اور محض وہم کا شکار ہو جائیں. کچھ عرصے پہلے خاتون میرے پاس آئیں اور ان کی زندگی حرام ہو چکی تھی محض اس شک میں. اور شک کہاں سے، کہ وہ جیسے شوہر کے آفس میں گئی ہیں، وہاں ٹیبل پر ایک فون نمبر رکھا ہوا تھا، وہ اٹھا لائیں، کر کے دیکھا کہ کسی لڑکی کا تو نہیں، اور پھر وہ پریشانی ہو، ایسی دلدل میں جا گھسی کہ جس سے نکلنے کا راستہ نہیں پتا چل رہا. تو اب ضروری ہے کہ اگر کہیں شوہر نے کوئی نمبر لے کے رکھا تو کسی عورت کا ہی نمبر ہوگا یا کسی. تو اس طرح کے بے بنیاد شک نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں کہ بے بنیاد شک منع ہے، لیکن ایک شخص کے عمل سے اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو رہی ہے تو وہ بالکل ہی ایک اور چیز ہے. تو شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا، ان کو بھٹکنے سے، غلط رستوں پہ جانے سے بچانا بھی ضروری ہے. یہ لیک آف کمیونیکیشن سے بھی ہوتا ہے. تو تجسس کی بجائے کمیونیکیشن بڑھا لیں، ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ کسی کی یہ دیکھنے میں کیا کتابیں پڑھتی، کہاں جاتی، کس، تو اس کے بجائے آپ براہ راست اس سے بات کر کے ویسے ہی اندازہ کر لیں. یہ چیز بھی تجسس میں آتی ہے کہ کسی شخص سے اس کے بارے میں سوال کرتے جانا کرتے جانا. یہ بھی ایک قسم کا بیکار مشغلہ ہے. جی ہاں، سوال بھی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بے مقصد ہو. یا تو آپ پھر انٹرویو کا ٹائم لے لیں کسی سے، وہ ایک درست بات ہوگی. لیکن راہ چلتے کسی کو روک کر آپ سوال شروع کر دیں، آپ نے پڑھا کہاں سے، آپ کے بچے کتنے ہیں، اور پھر ان میں سے ہر ایک کرتا کیا ہے، اور وہ کیا مشغلہ ہے اس کا. زچ ہو جاتا ہے نا بعض اوقات انسان ایسے جواب دے دے کر، کیونکہ اس میں وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے، اپنا بھی اور دوسرے کا بھی. یہ بہت اچھی ایک بات کسی نے لکھی کہ جو چھپ کر دوسروں کی باتیں سنتے ہیں وہ کم ہی اپنی تعریف سنتے ہیں. بعض لوگ اونچا سننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بار بار ان سے وہی سوال کرتے ہیں جس کا جواب وہ کچھ اور دے رہا ہوتا ہے. اور بار بار پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس جواب سے کوئی اور بھی محظوظ ہو جائے. جی ہاں، بعض اوقات مریضوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سمجھے بغیر، جانے بغیر کہ وہ بیمار ہیں. مثلا اگر کوئی اونچا سنتا ہے تو اس کو اس طرح ٹیز کرنا. یہ کسی نے لکھا ہے، جب میں اپنی بچیوں کو کہیں لے کے جاتی تو اکثر لوگ ان کے سامنے کہنا شروع ہو جاتے کہ یہ کس پر گئی ہیں، یہ تم سے نہیں ملتی. میری بیٹیاں اتنی کمپلیکس میں آ گئی کہ وہ میرے ساتھ کہیں باہر جانے سے انکار کر دیتی. ہاں، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ بچے تم پر نہیں گئے اور بچوں کے سامنے. اکثر اوقات لوگ بے سمجھے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے دوسروں کی پرسنالٹی ختم ہو کر رہ جاتی. اور مجھے بہت مشکل پیش آئی اپنی بچیوں کو اس کمپلیکس سے نکالنے کی. اچھا، بعض اوقات یہ کہ بچوں کے بارے میں پوچھے، اچھا ایک ہی بچہ ابھی تک، ایک ہی اور کیوں نہیں، اور پھر دو چار تانے بھی ساتھ دے دیے. ابھی تجسس پہ بات ہوئی، کلاس میں اکثر ایسا ہوتا ہے جب کوئی شخص کمنٹ لکھ رہا ہوتا ہے یا آپ سے کوئی سوال لکھ کے پوچھ رہا تھا تو برابر بیٹھے ہوئے لوگ مستقل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا لکھا جا رہا ہے، اور جب آپ سوال کا جواب دیتی ہیں تو کہتی ہیں اچھا یہ سوال آپ نے لکھا تھا. کوئی اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرنا چاہتا لیکن برابر بیٹھے لوگ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ نا کسی کی مرضی کے بغیر کیوں کسی کی تحریر پڑھتے ہیں؟ کسی کے خط پڑھنا، تحریر پڑھنا اور چیزوں کے اندر جھانکنا، یہ مذاق کی کون سی حد ہے جب میاں بیوی کو گھر والوں کے سامنے کہے کہ میں دوسری شادی کرتا ہوں اور سب مل کر اس بات کو انجوائے کریں، آخر میں اسی بات پر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے. یہ بھی ایک غلط قسم کا مذاق ہے. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ایک مذاق جب بار بار دہرایا جاتا ہے نا تو دوسرا شخص انکانشیسلی ایک نیگیٹو ریئیکشن شو کر دیتا ہے. نہیں ایک آدھ دفعہ میں تو کوئی نہیں، لیکن اگر ایک ہی بات بار بار کہی جائے تو اس سے بھی ایک اریٹیشن ہوتی ہے. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات کچھ لوگ اگر سینسیٹیو ہیں تو ان کو پھر نہیں چھیڑنا چاہیے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ سورۃ الحجرات میں یہ جو آیا ہے کہ قومن کا لفظ الگ ہے، نساؤن کا الگ، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں اور مردوں کی ہنسی مذاق کی باہم مجلسیں جو ہیں وہ مختلف ہوں گی. اور پھر اس کے ساتھ ہی کسی اور نے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ سوال نامہ آیا کہ ہم کیسے ایجوکیشنل سسٹم چاہتے ہیں، آیا صرف لڑکیوں کے لیے، کو ایجوکیشن کے لیے، تو اس کے مطابق میں اپنا ایک ایکسپیرینس بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اسکول اور کالج میں کو ایجوکیشن میں پڑھا، کبھی لڑکوں سے فرینڈ شپ کی کوشش نہیں کی، لیکن پھر بھی ایک بات بتانا چاہتی ہوں. چونکہ انسان کمزور ہے، انسان کے ذہن میں ضرور لوگوں کی ایک تصویر رہ جاتی ہے، آپ دوسروں کو کم از کم شکلوں سے پہچاننے لگتے ہیں،